بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن سنة الجماعة كعقيدة قرآن وسنة والسلف الصالحين کی روشنی میں درس جاری ہے، اور ساتویں اصل پہ بات کر رہے تھے، اولیاء اور کرامات اولیاء. اور پچھلے دروس میں ولی اللہ کون ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا نشانی ہیں اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی، پھر اس کے بعد کرامت کیا ہے، کرامت کی کیا حقیقت ہے، کرامت اور شعبہ بازی میں کیا فرق ہے، کرامت کی شرطیں کیا ہیں، کرامت کی ضوابط کیا ہیں، اس پہ بات کی تھی. اور آج کے درس میں کرامت کا غلط مفہوم کے متعلق میں نے بعض مثالیں بیان کرنی تھیں. یہاں پر درس رکا تھا پچھلا، میں یہاں پہ صرف میں حوالے بیان نہیں کروں گا، وقت کم ہے میرے پاس. حوالے میں نے تقریباً دیوبندیت کے درس اور بریلویت کے درس میں نے بیان کیے تھے، جس نے ان حوالوں کو دیکھنا ہے تو ان سیریز کی طرف رجوع فرمائے. ولایت کے کرامت کا جو غلط مفہوم ہے، ان میں سے نمبر ایک کہ اولیاء اور صالحین کی زیارت کو کعبہ جاتا ہے. کعبہ جو ہے، بعض اولیاء اور صالحین کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ کے بعض اولیاء خراسان میں رہتے ہیں تو ان کے لیے کعبہ خود جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ کر ان کی زیارت کو جاتا ہے. یہ کرامت نہیں ہے، یاد رکھیں. کرامت کے ضوابط اگر آپ تولیں گے اسے تو پتہ چلے گا یہ کرامت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جگہ سے نہ ہلا، چند میٹر کا فاصلہ تھا، اپنی جگہ سے نہ ہلا، حدود کے حرم کے قریب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، حدیبی کے جگہ پر یہاں پر صلح ہوئی، علیہ وسلم کو روک دیا گیا احرام کی حالت میں، قربانی کا جانور ساتھ ہے، عمر کرنے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ کا کعبہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، رحمت للعالمین، اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا. اور یہی کعبہ جو ہے وہ بعض اولیاء کے لیے خراسان جاتا ہے زیارت کے لیے. اسے ضوابط میں سے کوئی بھی شرعی قانون یا شرعی حکم کے خلاف نہ ہو، وہ کبھی کرامت نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے فوائد الفوائد میں ایک قصہ ہے کہ ایک شخص نے دیکھا رابع بصریہ کا گرد جو ہے کعبہ طواف کر رہا ہے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ رابع بصریہ ہیں. تو کیا فرق ہے دیوبندیوں اور بریلیوں میں، مجھے بتائیں. کہ اس معاملے میں عام طور پہ یہ سمجھاتا ہے کہ ٹھیک ہے دونوں کے بعض عقائد میں فرق ہے، لیکن ان معاملات میں کہاں فرق ہے؟ اب رابع بصریہ کا اگر کعبہ طواف کر سکتا ہے، بریلوی کہتے ہیں، دیوبندی بھی تو کہتے ہیں کہ بعض اولیاء کے لیے کعبہ جو ہے وہ خراسان جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے. یہ فضائل صدقات میں ایسے قصے موجود ہیں. نمبر دو، کرامت کا غلط مفہوم، اولیاء جس کو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دے. اور ارواح ثلاثہ میں ایک عمر صاحب مجذوب ہیں، ان کا قصہ موجود میں نے پہلے بھی بیان کیا میں نے، کہ وہ مشہور تھے جس کو چاہتے آپ وسلم کی زیارت کرواتے، خواب میں آپ وسلم کی زیارت کروا دیتے. یعنی آپ کو زیارت کرنی ہے، آپ جائیں گے اس مجذوب شخص کی گزارش کریں گے عمر صاحب کی، پھر وہ جو ہے ان کی مرضی ہوگی تو پھر آپ وسلم کی زیارت ہوگی رات کو خواب میں، آپ کو نئی مرضی ہوگی تو نہیں زیارت ہوگی. سبحان اللہ، یہ کیا یہ کرامت ہے؟ مجذوب تو پہلے جو ہے وہ مکلف ہی نہیں، اور جو مکلف ہے ولی ہے ہی نہیں. یاد رکھیں ولی کون ہے؟ ہر مومن متقی ولی ہے. اب اس شخص پر تکلیف شرعی اٹھا دی گئی ہیں، یہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا دوست ہے کہ یہ غیر مکلف ہے، جسے فرشتے غیر مکلف اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی کرامت ہو، اور ایسے کرامت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس شخص کی مرضی سے جس کو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے زیارت کے لیے خواب میں، ورنہ نہیں جائیں گے. یہ گستاخی نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے نمبر تین، کشف القبور اور کشف صدور کا عقیدہ، یہ باطل عقیدہ ہے. کشف القبور، کہ کہتے ہیں بعض اولیاء کی یہ کرامت ہے کہ وہ جان لیتے قبر میں کیا ہو رہا ہے، کشف کہتے ہیں چھپی چیز کو ظاہر کرنا. اب قبر میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. قبر میں خیر ہے یا شر ہے مردے کے لیے، ہم سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما، یہ کہتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما. اگر ہمیں یقین ہوتا کشف کے ذریعے سے دیکھے جنت کا باغ بنا ہوا تو پھر ضرورت کیا ہے دعا کی. لیکن کشف القبور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے بزرگ ہیں جو جانتے ہیں کہ مردے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے. صحابہ کرام نہیں جانتے تھے میرے بھائی، صحابہ کرام نہیں جانتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں دو قبروں کے بیچ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان دو قبر والوں کو عذاب مل رہا ہے. صحابہ کرام پریشان، سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، سیدنا عمر خطاب ساتھ، سیدنا علی، سیدنا عثمان بن عفان، بڑے صحابہ ساتھ ہیں جن کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی، ان کو تو خبر نہ ہوئی قبر میں کیا ہو رہا ہے. اور کئی صدیوں بعد بعض لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء کو کشف القبور آتا ہے کیونکہ یہ کرامت ہے. ان کرامات سے صحابہ کرام کیوں محروم تھے؟ صحابہ کرام محروم تھے ان کرامات سے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ کون سی کرامت ہے؟ کشف صدور کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ولی جان لیتا ہے، بعض بزرگ جان لیتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے. کشف صدور کا عقیدہ میرے بھائی علم غیب ہے، چھپی بات کو جاننا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ایک ہی ذات ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، جو آنکھ کی خیانت کو بھی جانتی ہے اور سینے میں جو چھپا ہے وہ بھی جانتی ہے. لیکن بعض لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ بعض ایسے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی کرامت کیا ہے؟ اللہ نے کیا کرامت عطا فرمائی ہے؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، آپ کس غرض سے آئے ہیں. اچھا، آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں، پہلے پتہ چل گیا. آپ کچھ کھانے کے لیے آئے ہیں، کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ. یا بعض اوقات ہی بتا دیتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں، کس غرض سے آئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، یاد رکھیں. جو آپ کے سینے کو چھپی بات بیان کرے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتا، یہ اچھی طرح قاعدہ یاد رکھیں. اور جادو کے دروس میں میں نے تفصیل بیان کی ہے، یاد ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ شخص کیوں آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے؟ شیطان کے ذریعے سے، قرین کے ذریعے سے. ان لوگوں کے ہاں شیطان ہوتے ہیں، یہ لوگ صلاح، ظاہرا صلاح کی بات کرتے ہیں، ہم مصلح ہیں، ہم نیک و صالح بزرگ ہیں، داڑھی لمبی ہوتی ہے، سر پہ بڑی پگڑی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے غیر شرعی اعمال کرتے ہیں. جب شیطان خوش ہو جاتے ہیں تو شیطان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اس شخص کا، اسے کہتے ہیں جادو کا کانٹریکٹ، عہدنامہ ہوتا ہے. جادوگر احترام پورا کرتے، اللہ تک نافرمانی کرتے ہوئے، اور یہ شیطان جو اس انسان کا دشمن ہے، جو اس انسان کو جہنم کی دلدل میں گھسیٹ کر پھینکنا چاہتا ہے، جہنم کی آگ میں پھینکنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اس انسان کو میں جہنم میں ڈال کر ہی رہوں گا، جنت سے محروم کر دوں گا، اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. اپنا احترام اس شخص کے ساتھ یوں جوڑ لیتا ہے کہ تم نافرمانی کرتے جاؤ اور میں تمہاری بات مانتا جاؤں گا. وہ قرین، ہر انسان کے ساتھ قرین ہے، شیطان قرین ہے. وہ شیطان جو ہے اس انسان قرین سے پوچھ لیتا ہے، یہ کس غرض سے آ رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے. آ کے فوراً اس جادوگر کو بتا دیتا ہے، اور وہ شخص جو صلاح اور نیکی اور بزرگی کی شکل بنا کے بیٹھا ہے، وہ شخص کہتا ہے آپ کا نام فلاں ہے، آپ کے والدہ کا نام فلاں ہے، آپ کے والد کا نام فلاں ہے، آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں، آپ فلاں سواری پہ آئے ہیں، آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں اور آپ اس غرض سے آئے ہیں. اور وہ بیچارہ بھکا بھکا ہو جاتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے، ارے یہ اتنا بڑا بزرگ ہے کہ اسے سب کچھ آتا ہے. اس بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ دوسرا وسیلہ استعمال کیا ہے. یہ اولیاء الشیطان، اولیاء الرحمن نہیں ہیں لوگ. اور تفصیل جس نے سنی ہے تو جادو کے دروس موجود ہیں، تفصیلوں سے جا کے سن لیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کرامت ہے بعض اولیاء کی، کہ اولیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ کچھ غلطی نہیں کرتے، اگر غلطی کرتے تو جذب کی حالت ہوتی ہے، اور یہ کرامت ہے. میرے بھی معصومیت کرامت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. معصوم صرف انبیاء ہے، معصوم مطلب ہے جو خطا کر نہیں سکتا، معصوم ہے، یعنی معصوم عن الخطا، غلطی نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہ نہیں کرتے، گناہ سے معصوم. اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے، گناہ نہیں کر سکتے. ان کے علاوہ باقی بشر، باقی انسان جتنے بھی گناہ کر سکتے، گنہگار ہیں، سارے کے سارے گنہگار ہیں. اور سب سے بہترین گنہگار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. تو کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں بزرگ معصوم ہے، ہرگز نہیں، یاد رکھیں. اور معصومیت جیسے میں نے کہا کرامت نہیں ہو سکتی. بعض اولیاء کی قبروں کی مٹی سے شفا حاصل کرنا، یہ بھی قصہ رواح ثلاثہ میں، اس سے پہلے والے بھی جو معصومیت کی بات ہے وہ بھی رواح ثلاثہ میں ہے، یہ میں نے پہلے بیان کر لیا ہے کہ قبر کی مٹی سے شفا حاصل کرنا یہ کرامت بھی نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کرامت ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ نبی کے لیے وفات کے بعد معجزہ ختم ہو جاتا ہے. اگلی کرامت کے متعلق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، یہ کرامت نہیں ہے میرے بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں جیسے کہ فضائل صدقات میں ہے کہ ایک شخص بھوکا اور پیاسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب آ کے بیٹھا، رقبے کی حالت میں بیٹھا اور دعا کی، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دو روٹی دیتے ہیں، تو ایک روٹی کھا لی، جب آنکھ میں دوسری روٹی ہاتھ میں تھی، یہ خواب تھا میرے بھائی؟ ذرا دیکھیں لوگوں کے عقائد دیکھیں، یہ خواب تھا؟ یہ حقیقت تھی؟ اگر خواب تھا دوسری روٹی ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ لے کے حقیقتا آپ وسلم آئے ہوں اور ہاتھ میں دو روٹیاں دی ہوں، شخص روٹی کھاؤ باقی ایک روٹی بطور نشانی بچی ہے جب آنکھ کھلی ہے، یہ کرامت ہے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یا شرک ہے آپ وسلم کو پکار کر دعا مانگ کر؟ یاد رکھیں یہ کرامت نہیں. بعض لوگ غلط فہمی ہوئی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی، اس لیے زندہ کو پکارنا جائز ہے. میری گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں دنیاوی زندگی زندہ نہیں ہے، برزخ زندگی ہے، وہ برزخ زندگی دنیاوی زندگی میں فرق ہے. وہ یہاں پہ بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے قبر میں برزخ نہیں بلکہ دنیاوی زندگی زندہ ہے. بھائی اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اگر دنیاوی زندگی تو مرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر صحابہ کرام نے کیسے ضرورت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بند کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن بھی پہنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی بھی ڈالی ہے، کوئی ضرورت کر سکتا ہے؟ اگر زندہ ہوتے دنیاوی زندگی زندہ ہوتے تو کیا زندہ انسان کے ساتھ کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے؟ والد دور کی بات ہے، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ زندہ کوئی اس طریقے سے کر سکتا ہے؟ تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کبھی؟ اور پھر اگر دنیاوی زندگی میں زندہ ہوتے تو پھر زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے، زمین کے نیچے بھی رہنا بہتر ہے؟ کیا یہ حکمت ہے احکم الحاکمین کی، سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق، یہ معاملہ ہے کہ ہے زندہ دنیاوی زندگی زندہ ہے لیکن ہے قبر کے اندر زمین کے نیچے ہیں، سبحان اللہ. یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ میں تفسیر اور دلائل بیان کروں، پیچھے دروس میں گزر چکا ہے، جس نے سننا تو سن لیں انشاءاللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت میں سے یہ کرامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ سے مکہ لے جاتے ہیں، یہ بھی کرامت نہیں ہے میرے بھائی. کہ نبی قصے پیچھے درس میں گزر چکا ہے، یہ بھی فضائل صدقات فضائل حج میں سے قصے موجود ہیں. بعض لوگ یہ بھی ایسے قصے بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر پیار کیا، مشک کی خوشبو رخسار سے آٹھ دن تک آتی رہی. فضائل درود میں ایک قصہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے رخسار سے مشک کی خوشبو پورے آٹھ دن تک رہتی ہے، یہ کرامت ہے؟ یہ بھی کرامت نہیں ہے میرے بھائیو. جنت کی طلب نہ کرنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ کئی سالوں تک جنت میرے سامنے آتی رہی، میں نے جنت کی طرف دیکھا ہی نہیں، جنت کی طلب ہی نہیں ہے، یہ کون تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے متعلق وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمیں پکارتے ڈرتے ہوئے اور جنت کی طلب کرتے ہوئے، رغبًا طلب کرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے. کس چیز کی امید رکھتے تھے انبیاء علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ کے رحم کے، فضل کے، جنت کے، کہ نہیں؟ وَرَهَبًا ڈرتے ہوئے، کس چیز سے ڈرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے جہنم سے ڈرتے ہوئے. تو یہ بھی کرامت نہیں، کیونکہ یہ نصوص سے ٹکرا رہے ہیں. بعض لوگ نزدیک کہ معید الدین چشتی جو ہیں وہ فرماتے فوائد الفوائد میں، یہ قصہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مصیبت پڑ جائے تو میرے قبر کی طرف آئے. پہلے دن اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو دوسرے دن آئے, دوسرے دن حاجت پوری نہ ہو تیسرے دن آئے, اگر تیسرے دن بھی حاجت پوری نہ ہو تو میرے قبر کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دے. یہ کرامت ہے کہ قبر والا جو ہے آپ کی یہ مشکل کشا ہو, یہ حاجت روا ہو, یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ بھی عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامات میں سے کرامت یہ ہے کہ فلاں ولی اصحاب الخطوہ میں سے قدم والا ولی ہے. قدم والا جانتے ہیں کہ ایک قدم پر نماز پڑھے گا مسجد حرام مکہ میں, دوسرا قدم عصر کی نماز پڑھے گا مسجد حرام مدینہ میں, مسجد نبوی میں. اور جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر غائب ہوتے ہیں. کہاں گیا جی پیر صاحب؟ یہاں کہاں نماز پڑھتے جی؟ یہ تو مکہ میں نماز پڑھتے, مدینہ میں نماز پڑھتے, یہاں کہاں؟ اگرچہ گھر میں سوتا کیوں نہ رہا ہوں. یہ کوئی کرامت نہیں ہے میرے بھائی. بعض لوگوں کے نزدیک کرامت مطلب یہ ہے کہ اسے یقین مل گیا, اب اس سے تکلیف شرعی دور ہو گئی. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اسے یقین مل گیا ہے, اب اس کی ضرورت نہیں کہ نماز پڑھے, روزے رکھے, مکلفات شرعیہ ساری اس پر اٹھا دی گئی ہیں, ساری تکلیف شرعیہ سے اٹھا دی گئی ہیں. اب یہ شخص جو ہے یہ کرامت ہے اس شخص کے لیے کہ اب یہ نماز بھی نہ پڑھے, روزے بھی نہ, کچھ بھی نہ کرے. میرے یہ کرامت نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک الصلاۃ الصلاۃ, سیدنا عمر بن الخطاب نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے, سیدنا علی بن ابی طالب نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے. پتہ کون سی کرامت ہے جو اتنی صدیوں بعد لوگ آتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں کہتے ہیں کرامت ہے؟ کیا بے نمازی بھی کرامت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ اور بھی قصے ہیں, اتنا کافی ہے. ان عبارات جو میں نے پڑھا ہے ابھی, جو میں نے بیان کیا ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے میں کہتا ہوں, ان کو اپنے ایمان پر تول لیں, عقل پہ نہیں. عقل تو بھری ہے بہت ساری چیزوں سے, اپنے ایمان پر. اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے یاد رکھیں تو حق بات بالکل واضح ہو جائے گی. اپنے ایمان پہ تولیں, کیا یہ واقعی کرامات ہو سکتی ہیں؟ جن کرامات کی میں نے دلائل اور شروط و غایت بیان کی ان پہ ذرا تولیں, ان چیزوں کو, یہ کرامات بن سکتی ہیں. دیکھیں ہم نے مر جانا ہے اور جواب اللہ تعالیٰ کو دینا, ہم سب نے کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ان دلائل واضحہ کے باوجود بھی یہ کرمات اولیاء ہیں, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, ان سے میری گزارش ہے, دیکھتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ کیا ہے. ان کے شاگردوں کا امام ابو یوسف اور امام حسن شیبانی کا عقیدہ کیا ہے, ان اولیاء کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ یہاں پر عقیدہ طحاویہ سے میں کچھ پڑھ کے سنوں. عقیدہ طحاویہ امام ابو جعفر الطحاوی کا عقیدہ ہے. ان کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی. یہ فرماتے کہ یہ عقیدہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے, امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے, امام قاضی ابو یوسف کا عقیدہ ہے, امام محمد حسن شیبانی کا عقیدہ ہے. بڑی پیاری کتاب ہے, عظیم کتاب ہے, لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم جسے وہابی کہا جاتا ہے, ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے, عقیدہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے, اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں انہوں نے اپنے اس امام صاحب کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. بلکہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ یہ نہ پڑھیں, صرف چھوڑا نہیں ہے, لوگوں کو روکتے ہیں کہ امام صاحب عقیدہ نہ پڑھیں, غلط عقیدہ ہے. سبحان اللہ, بھائی انصاف آپ کریں. اور دیکھیں امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں, وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم ومن التابعین اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. یہاں پر انہوں نے علماء سلف کا نام لیا ہے. میرے بھائی جانو علماء سلف کون ہے؟ ہم سلفیت کی بات کرتے ہیں, یہ بات میری نہیں ہے, شیخ بن باز کی نہیں ہے, شیخ محمد عبد الوہاب کی نہیں ہے. یہ سلف کی باتیں یہ بڑے عظماء کرتے تھے, یہ بڑے علماء کرتے تھے. ان میں سے امام ابو جعفر طحاوی ایک عالم ہے. وہ فرماتے ہیں علماء سلف من السابقین, اور علماء سلف جو سابقین جو گزر گئے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام ہیں, ومن بعدهم من التابعین ان کے بعد جو تابعین ہیں, اہل الخیر والاثر اور اہل خیر والاثر جو اثر یعنی جو اہل حدیث ہیں, اہل فقہ والنظر اور اہل فقہ جو ہیں جو فقہ پہ عبور حاصل کیا جنہوں نے, والنظر لا يذكرون الا بالجميل, ان کو جب ذکر کریں تو اچھے الفاظ میں کریں, اچھے طریقے سے کریں, اور جو ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے تو وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے. آگے فرماتے ولا نفضل احدا من الاولياء على الانبياء عليهم السلام, اور ہم کسی بھی ولی کو کسی بھی نبی پر فوقیت نہیں دیتے, نہ تفضیل دیتے ہیں. ونقول, اور ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے, نبی واحد افضل من جميع الاولياء, ایک نبی سارے اولیاء سے بہتر ہے. دیکھیں عقیدہ, دیکھیں امام صاحب کا, اور بریلوں کا کیا عقیدہ, بعض بریلوں کا, ابن عربی کا کیا عقیدہ ہے, ابن عربی ابراہیم کو حنفی کہتا ہے, اور بریلوی اور دیوبندی دونوں مل کے ابن عربی کو کہتے ہیں شیخ اکبر. اتفاق ہے صوفیوں کا کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے. ابن عربی کا عقیدہ کیا ہے کہ ولی نبی سے بہتر ہے. ولی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ولی رسول سے بہتر ہے, نبی سے کم درجہ ہے, اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ولی نبی سے بھی بہتر ہے. اور امام صاحب کا عقیدہ کیا ہے, لا نفضل احدا من الاولياء على الانبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء. آگے فرماتے ہیں ونؤمن بما جاء من كرماتهم, اور ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی کرامتیں ان سے ثابت ہوئی ہیں, آئی ہیں, کن سے, اولیاء سے. وصح عن الثقات من رواياتهم, اور جو صحیح روایات ہمیں ملی ہیں ثقات سے ان کرامات کے متعلق, ان پر ہمارا ایمان ہے. اب ذرا غور کریں, چار چیزیں ہیں, کرامات ہوں, صحیح روایت سے ہوں, ثقات سے ہوں, اور اولیاء سے ہوں, یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. میرا سوال یہ ہے, جو بھی ابھی میں نے کرامات پڑھی ہیں یہاں سے, اس کو ماننے کے لیے ہم تیار کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے, یہ ثابت نہیں کہ اولیاء ہیں جن کی یہ بات کرتے ہیں. نمبر دو, جو روایت کر رہے ہیں وہ ثقات ہی نہیں ہیں. یہاں پر بات کو تلخ ہوگی, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, لیکن حق بات ہے, اور حق بات جو ہے اسے جذبات سے نہیں تولا جاتا, حق بات کو ایمان سے تولا جاتا ہے. ابن عربی جھوٹا ہے, سیدھی سی بات ہے, اور ابن عربی پر کفر فتح بھی لگائے گئے ہیں, اور جھوٹا کبھی فقہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو اس نے کہا ہے وہ سب کے سب جھوٹا ہے, جتنی بھی کرامات بیان کی ہیں ان کی کتابوں میں ساری ساری جھوٹی ہیں. اچھا, دوسری بات جو سب سے زیادہ تلخ بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض صوفیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. جانتے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. کیسے؟ اگر کسی شخص کو راہ راست پر بلانا ہے تو اسے جھوٹ بول سکتے ہیں, جیسے کہ بعض جماعتیں کرتے ہیں, جیسے کہ تبلیغی جماعت والے, وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں نماز کے لیے, تو اس میں اگر ہم بات جھوٹے قصے بیان کر دیں تو لوگوں کو دل نرم کرنے کے لیے جائز ہے, تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. اور یاد رکھیں قاعدہ کیا ہے ثقات کا, کہ جھوٹ بولنے والا کبھی ثقہ نہیں ہو سکتا, چاہے یہ جھوٹ دین ہی کے لیے کیوں نہ ہو. مجھے بتائیں, مریم بن نوح کا قصہ میں اکثر بیان کرتا ہوں. مریم بن نوح ایک شخص ہے, نیک صالح ہے, پرہیزگار انسان ہے. اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں, بلکہ اس نے کیا کیا, اس نے فوائد القرآن میں, قرآن کی فضیلت میں جو صورتیں ہیں اس میں حدیث لکھنا شروع کر دی, حدیث لکھ دی, ہر صورت کی ایک حدیث لکھی. سورۃ فاتحہ کی یہ فضیلت ہے, سورۃ بقرہ کی یہ فضیلت ہے, سورۃ آل عمران کی یہ فضیلت ہے, سورۃ نساء کی یہ فضیلت ہے, سورۃ کہف کی یہ فضیلت ہے, سورۃ اسراء کی یہ فضیلت ہے, آخر تک. تو علماء کا زمانہ تھا, انہوں نے دیکھا یہ فضیلتیں, یہ حدیث ہم نے تو کبھی نہیں سنی, یہ کہاں سے آئی؟ دیکھا ان کا راوی ایک ہی ہے, کون ہے؟ نام یاد رکھیں, نوح بن مریم, نوح بن مریم یا روح بن ابی مریم. وہ حاکم وقت کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے, یہ حدیث ہم نے سنی نہیں ہے, یہ شخص بیان کر رہا ہے اور یہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے. اسے بلایا گیا, پکڑا گیا, اسے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سیدھی سی بات ہے, یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں. خود اعتراف کیا ہے, اس کا اعتراف آج احادیث کے کتب میں محفوظ ہیں, اس کا اپنی زبانی یہ اعتراف موجود ہے. اس شخص نے کہا میں نے دیکھا کہ لوگ یا تو امام ابو حنیفہ کے فقہ کی طرف جا رہے ہیں, اور یا لوگ سیرت کی کتابوں کی طرف جا رہے ہیں, مغازی کی کتابوں کی طرف, مغازی بن اسحاق اور فقہ ابو حنیفہ کی طرف جا رہے ہیں, اور قرآن مجید کی طرف کوئی آ نہیں رہا. تو میں نے ان روایات کو گھڑ دیا تاکہ لوگ ان کو پڑھیں اور قرآن مجید سے ان کا لگاؤ ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ محدثین کا نزدیک وہ جھوٹا نکلا, اس کی ساری روایات ختم. اس نے جو کام کرنا چاہا, اچھا کام تھے برا کام تھا, کسی کو قرآن مجید سے جوڑنا اچھا کام ہے تو برا ہے, اچھا ہے. راستہ کون سا اختیار کیا؟ برا. نتیجہ کیا نکلا؟ برا. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے اور حق کبھی بھی ضلال گمراہی سے نہیں آتا. فماذا بعد الحق الا الضلال، یا تو حق ہے یا ضلال ہے. دیکھیں یا حق ہے یا باطل ہے، یا حق ہے یا گمراہی ہے، دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. تو اس لیے چاہے مولوی محمد الیاس صاحب ہوں یا چاہے مولوی اشرف تھانوی صاحب ہوں، ان کی روایات قابل اعتبار نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جھوٹ بولنا اللہ کے لیے جائز ہے. اور جتنے بھی ان کی روایات ہیں ان کی کتابوں میں کہ فلان کی کرامت ہے، فلان کی یوں کرامت، فلان کی یوں کرامت ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ کا عالم کے، یہ حنفی عالم ہے. ابن عبد العز حنفی لکھتے ہیں ونؤمن، یہ کتاب آج موجود ہے، آپ خود کھول کے پڑھ لیں، ونؤمن بما جاء من کرامات یعنی من کرامات الاولیاء وصح عن الثقات من روایاتهم. اس طریقے سے ایمان ہے تو ہم بھی اس طریقے سے ایمان لے کے آتے ہیں، ہم کرامات کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم ایسی کرامات کا ضرور انکار کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. آخر میں غلط فہمی ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں بچا. غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کرامات ہیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں، عطا فرمائی ہے. بچے کو پیدا کرنا، ماں کے پیٹ میں مادہ کو نر کر دینا، یہ کرامت ہے ولی کی. کسی کو بچے پیدا نہیں ہوتے، بچہ عطا فرمانا کرامت ہے ولی کی. تو اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، مشکل کچھ آئے تروائے، لیکن یہ سارا کا سارا یہ ذاتی طور پہ ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے، ذاتی طور پر مالک ہے، ذاتی طور پر رازق ہے. اور جو اولیاء ہیں وہ عطائی طور پر خالق ہیں، عطائی طور پر مالک ہیں، عطائی طور پر رازق ہیں. اس کی پھر دلائل پیش کرتے ہیں، مختلف جو غلط فہمیاں ہیں. میری گزارش یہ ہے، میں اس وقت میرے سب پاس ہے لیکن وقت نہیں، میں پڑھوں، کافی وقت گزر گیا ہے. دیوبندیت کے دروس میں اور شاید عقیدہ کے ابتدائی دروس میں اس غلط فہمی کا میں نے شرک کی جب بات کی تھی اس کا ازالہ کیا تھا میں نے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی شامل کر دینا، اس غلط فہمی کو، اور اس درس کے بعد وہ بھی شامل کر دینا تاکہ بات مکمل ہو جائے. اگلے درس میں انشاءاللہ آٹھویں اصل پہ بات کریں گے، اصول حسن الجماعت میں سے. تقریباً آج کے درس تک ہم نے سات اصول پر بات کی ہے. یاد ہے کون سے کتنے اصولوں پہ بات کی ہے؟ پہلا اصل کیا تھا؟ ارکان ایمان. دوسرا ایمان کے متعلق بعض احکام اور مسائل، ایمان ہوتا کیا ہے. نمبر تین صحابہ کرام کے متعلق حضور جماعت کا موقف کیا ہے. نمبر چار حکمران کی فرم برداری اور نیکی کے امور میں حکمران فرم برداری اور حکمران کے متعلق حضور جماعت کا موقف کیا ہے. نمبر چار. نمبر پانچ تکفیر کے متعلق حضور جماعت کا موقف. نمبر چھ الولاء والبراء دوستی اور دشمنی کے متعلق حضور جماعت کا عقیدہ اور موقف. اور نمبر سات اولیاء اور کرامات اولیاء کے متعلق لسن و جماعت کا موقف کیا ہے، کیا عقیدہ ہے. یہ سات اصول ہم بیان کر چکے ہیں، اگلے درس میں چلا آٹھویں اصل سے آغاز کریں گے. ذات اور عطائی آپ کو تب سمجھیں گے آپ سنیں گے، تو بھائی سے میں گزارش کی انشاءاللہ وہ آپ کو دے دیں گے پورا سننا. ذاتی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ذاتی طور پر، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی طاقت اپنے کسی ولی کو دے دیتا ہے، ولی بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ باطل عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ابو جہل ابو لہب کا بھی نہ تھا. عطا ذاتی کا عقیدہ جو ہے یاد رکھیں، یہ ابو جہل ابو لہب کا عقیدہ بھی نہ تھا. ابو جہل ابو لہب جب بھی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، مشکل کشائی حاجت روائی اللہ تعالیٰ کا حق تھا. خلق اور رزق جب اسے پوچھا جاتا کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، وہ نہیں کہتے تھے حبی اللہ تعز نے پیدا کیا، وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا ہے. ہاں ہم ان کو پکارتے ضرور ہیں، ہم ان کے لیے نظر نیازیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. کیوں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، عبادت سے انکار نہیں کیا. غلطی بھی یہیں پہ توحید عبادت میں غلطی ہوئی، ہم ان کے لیے عبادات صرف کرتے ہیں لیکن مشکل کو سے حاجت روی کبھی صرف نہیں کی. خالق مالک رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی. یہ ابو جہل کا عقیدہ ہے، ابو لہب کا عقیدہ ہے، اور بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہیں اور غوث عطائی طور پر خالق ہیں. سبحان اللہ. یعنی کیا موسم اتنا بھی گر سکتا ہے کبھی؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.